أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید محرم الحرام کی مناسبت سے پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور کے مسئلے پر اپوزیشن کا ہنگامہ، مانسون اجلاس کے چوتھے دن کی بھی کارروائی نہ چل سکی۔ پاکستان کے سبھی دریاؤں میں پانی کی سطح میں بلندی اور طغیانی، پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی وارننگ۔ اور دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت کا سلسلہ جاری، ابو مہدی کروز میزائل سسٹم بحری افواج کے حوالے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے چوتھے دن بھی کارروائی ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے منی پور کے مسئلے پر ایوان میں بیان دینے سے وزیراعظم نریندر مودی کے گریز پر اعتراض کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی، اور ہنگامہ بڑھنے کے بعد کارروائی معطل کر دی گئی۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے اپنی تقریر میں منی پور پر وزیر اعظم سے بیان دینے کا مطالبہ کیا، تو حکمران اتحاد کے اراکین نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ انڈیا بلاک کے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ میں منگل کو کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کے چیمبر میں منی پور تشدد پر پارلیمنٹ میں حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اجلاس میں شرکت کی، اور دونوں ایوانوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جامع بیان کے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ ذرائع کے مطابق انڈیا کی جماعتوں نے لوک سبھا میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھڑگے کے کمرے میں منعقدہ اجلاس میں آر جے ڈی، عام آدمی پارٹی، ترمول کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد کھڑگے نے ٹویٹر پر لکھا، منی پور میں 83 دنوں سے جاری رہنے والے تشدد کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں ایک جامع بیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں کی ہولناکیاں اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ انڈیا منی پور تشدد پر مودی حکومت سے جواب مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو بتانا چاہیے کہ ان کی حکومت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے، اور منی پور میں معمولات کب بحال ہوں گے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے منی پور معاملے پر مسلسل ہنگامہ کھڑا کیا، جس کی وجہ سے مانسون سیشن میں مسلسل چوتھے دن وقفے سوالات کا وقت متاثر رہا، اور اسپیکر اوم برلا کو ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے اور طغیانی کی کیفیت بڑھنے کے بعد پروننشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مختلف اضلاع میں فیلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جھنگ میں سیلاب کے باعث 50 سے زائد دیہات کا رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع ہو گیا ہے۔ ادھر دریائے سندھ میں طغیانی اور سیلاب کے بعد دریا کے کنارے آباد بہت سے علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب گلگل بلتستان میں شدید بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر زمین کھسکنے کی خبر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چلاس میں شاہراہ قراقرم بند ہونے سے بہت سی گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ ایران کے کئی صوبوں میں سینی حکومت سے وابستہ سب سے بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت انٹیلیجنس نے ایک بیان میں کہا کہ گرفتار ہونے والے دہشت گرد تہران، کرمان، اصفہان، کہگیلیوے، عبور احمد، کردستان اور مازندران صوبوں میں تخریبی کاروائیاں انجام دینے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اس دہشت گرد نیٹ ورک کے افراد ڈنمارک اور ہالینڈ میں موجود دہشت گرد مراکز کے ذریعے سینی حکومت کے جاسوسی ادارے سے منسلک ہیں، اور غاصب اسرائیلی حکومت ان کی نہ صرف مالی مدد کر رہی تھی بلکہ انہیں ہر قسم کے آلات اور سامان بھی فراہم کر رہی تھی۔ وزارت انٹیلیجنس کے بیان میں آیا ہے کہ ان دہشت گردوں سے 43 طاقتور اور ریموٹ کنٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد نیٹ ورک شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار، پبلک مقامات، پیٹرول پمپوں، بجلی کے کھمبوں اور گیس اسٹیشنوں پر بم دھماکے کرنا چاہتا تھا تاکہ نہ صرف داخلی ضروریات کو پورا کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں بلکہ برآمدات کو بھی متاثر کیا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان دہشت گردوں نے انقریب وسیع پیمانے پر تخریبی کاروائیاں انجام دینے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ایران کی سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی اور ان کے اس منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا ہے کہ ابو مہدی کروز میزائل کو استعمال کر کے دشمن کے طیارہ بردار بحری جہاز اور اس پر موجود طیاروں کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹریٹجک ہتھیار کے سسٹم ابو مہدی کروز میزائل کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری افواج کے حوالے کرنے کی تقریب منگل کو منعقد ہوئی، جس میں وزیر دفاع اور مسلح افواج کے کئی کمانڈروں نے شرکت کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فوج کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے بحری فوج کی طاقت اور صلاحیت کو بڑھانے میں ابو مہدی میزائل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میزائل کی خصوصیات میں دشمن کو ایران کے ساحل سے دور رکھنا شامل ہے، اس کے علاوہ یہ دشمن کی الیکٹرانک جنگ میں کامیابی سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو میزائل سپاہ اور فوج کی بحری افواج کے حوالے کیا گیا اسے کشتی اور بحری جہاز پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے اور ساحلی لانچنگ پیڈ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ابو مہدی میزائل ایک بحری کروز میزائل ہے جو 1000 کلومیٹر فاصلے تک مار سکتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سمندری دفاع کے دائرہ کار کو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور یہ وسیع علاقے میں آپریشن کا احاطہ کر سکتا ہے۔ طویل فاصلے مار کرنے والا ابو مہدی کروز میزائل ایک منفرد میزائل ہے کہ جو نہ صرف ٹھیک نشانے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے، جغرافیائی رکاوٹوں اور دشمن کے دفاعی نظاموں کو عبور کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا شمار دنیا کے اس قسم کے بہترین میزائلوں میں ہوتا ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے کہا ہے کہ برازیل سمیت آزاد اور خود مختار ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم مقام حاصل ہے۔ علی اکبر احمدیان نے منگل کے روز پریٹوریا میں بریکس کے دوست ملکوں کے اجلاس کی سائڈ لائن پر برازیل کے صدر کے معاون خصوصی سیلسو اموریم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں امید ظاہر کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بریکس تنظیم میں جلد از جلد شامل ہونے سے تہران اور برازیلیا کے تعلقات پہلے سے زیادہ فروغ پائیں گے۔ برازیل کے صدر کے معاون خصوصی نے بھی کہا کہ ایران مغربی ایشیا کے علاقے میں معاشی تعلقات کو فروغ دینے میں برازیل کا ایک قابل اعتماد ساتھی، اور برازیل ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تہران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی نظام میں بریکس کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کی جانب سے بین الاقوامی اداروں میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر زور دیا۔ عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے قافلے کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق عراق کے صوبہ بابل میں واقع ہلہ شہر میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے لیے فوجی ساز و سامان لے جانے والے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور واضح نہیں کیا کہ اس میں حملے میں کوئی جانی نقصان ہوا بھی ہے یا نہیں۔ عراق کے مزاحمتی ہمانگی مرکز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اس مرحلے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی اقدامات سمیت امریکہ کے خلاف اپنے بعض اقدامات کو روک دیا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مزاحمتی فورسز نے امریکیوں کی غیر قانونی موجودگی کو قبول کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی موجودگی عراق کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ امریکہ کو عراق کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور غرب اردن میں غاصب ثانی حکومت کے جارے فوجیوں کے ہاتھوں مزید 3 فلسطینی جوان شہید ہو گئے۔ غاصب ثانی حکومت کی جارے فوج نے منگل کو اعلان کیا کہ نابلس میں ایک گاڑی پر کیے جانے والے حملے میں 3 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ چینی وزیر خارجہ چنگانگ کو عہدے سے ہٹا کر وانگ یی کی یہ ذمہ داری دوبارہ دے دی گئی ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ عوامی سطح پر حالیہ ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد چینی وزیر خارجہ چنگانگ کو عہدے سے ہٹا کر ایک بار پھر چین کے نئے وزیر خارجہ وانگ یی کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ وانگ یی پہلے بھی 2018 سے 2022 تک چین کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ چنگانگ نے پچھلے سال دسمبر میں وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ چنگانگ 25 جون سے عوامی منظر نامے سے غائب تھے۔ واضح ہو کہ چینی وزارت خارجہ نے چنگانگ کی خرابی صحت ان کی غیر حاضری کی وجہ بتائی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کے حالات کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، اس وقت فلسطین کی صورتحال کا کئی پہلوؤں سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اب تک صرف غزہ فلسطینی استقامت کی علامت اور مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن اب غرب اردن اور بیت المقدس کا علاقہ بھی استقامت اور صہیونیت مخالف فلسطینی کارروائیوں کا مرکز بن چکا ہے، جبکہ غزہ کی حیثیت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوا ہے کہ استقامت کا مرکز غزہ سے غرب اردن میں منتقل ہوا ہو۔ غزہ اب بھی فلسطینی استقامت کا مضبوط قلعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ غرب اردن بھی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی مجاہدین کی مزاحمتی کارروائیوں کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کو یقیناً غزہ سے سپورٹ مل رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب غرب اردن کے مختلف علاقوں میں متعدد مزاحمتی کارروائیاں نہ انجام پاتی ہوں۔ چنانچہ غرب اردن میں 2 درجن سے زائد مزاحمتی کارروائیاں انجام دی گئیں، جن میں آتشی اسلحے اور دھماکہ خیز مادوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ایک ہفتے میں غرب اردن میں 182 مزاحمتی کارروائیاں انجام پائی ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں عیسوی سال کی پہلی 6 ماہی میں 6,700 سے زائد مزاحمتی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ خود صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ سن 2023 کی پہلی 6 ماہی میں فلسطینیوں کے حملے میں 26 صہیونی فوجی ہلاک اور 250 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی صحیح تعداد کبھی نہیں بتاتی، اور ہمیشہ اپنے فوجیوں کے جانی اور مالی نقصانات کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ بنابراین یقیناً فلسطینیوں کی ان مزاحمتی کاروائیوں میں ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی جس کا اعلان صہیونی حکومت نے کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی کاروائیوں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلسطینی نوجوانوں نے اپنی ان کاروائیوں میں انواع و اقسام کے آتشی اور غیر آتشی اسلحے کے استعمال کے ساتھ ہی بارودی سرنگوں سے بھی کام لیا ہے، جن سے ٹکرا کر صہیونی فوج اور پولیس کی درجنوں گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، جن میں متعدد بختر بند گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صہیونی مصنوعات کی بائیکاٹ کی عالمی تحریک بی ڈی ایس بھی وسیع تر ہو گئی ہے اور مغربی دنیا اس سے واقف ہے، اور مغربی دنیا میں اس کا زور زیادہ ہے۔ ادھر غاصب صہیونی ٹولے کے اندرونی اختلافات نے بھی شدت اختیار کر لی ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے بہت سے علاقوں میں نتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرے روز کا معمول بن چکے ہیں، جبکہ صہیونی فوج کے اندر بھی ناراضگی بڑھ گئی ہے اور ریزرو فورس کے اعلی فوجی عہدیداروں نے تل ابیب حکومت کے احکام ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ درجنوں افسروں نے صہیونی فوج سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور بہت سے فوجی افسروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت میں فوج کے لیے کام نہیں کریں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بہت سے صہیونی حلقے اندرونی خونریزی شروع ہو جانے کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی دنیا بالخصوص سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی جو مذموم مہم چلی ہے، اس کا ایک مقصد فلسطین کی صورتحال اور غاصب صہیونی حکومت کی گرتی ہوئی پوزیشن سے دنیا کی توجہ ہٹانا بھی ہے۔ قرآن کریم کی دوبارہ بے حرمتی پر ہم آئندہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم غرب اردن میں بیت المقدس میں مزاحمتی کاروائیوں میں وسعت و شدت کے عوامل، اس کے نتائج اور اثرات کے ساتھ ہی غاصب صہیونیوں کے اندرونی اختلافات اور تل ابیب حکومت کی موجودہ پوزیشن کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
یہ ایک اہم سوال ہے کہ مغرب میں قانون اور آزادی اظہار کو جواز بنا کر دینی مقدسات کی توہین اور اسلام و فوبیا کو ہوا کیوں دی جا رہی ہے؟ سوڈن حکومت نے گزشتہ سال فروری میں ایک انتہا پسند شہری راسموس پالودان کو ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کے ارتکاب کی اجازت دی تھی، اور گزشتہ دنوں سلمان مومیکا نامی شخص کو دوسری بار اس گھنونے اقدام کی اجازت دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بعض خفیہ ہاتھ خاص مقاصد کے تحت مقدسات کی توہین کے شرمناک اقدامات کو مہمیز کر رہے ہیں۔ سوڈن حکومت نے معلوم سلمان مومیکا کو پہلی بار عین اس وقت اس گھنونے فعل کے ارتکاب کی اجازت اور قانونی تحفظ فراہم کیا تھا جب غاصب صہیونی حکومت جنین کیمپ میں فلسطینیوں کے خلاف گھنونے جرائم کا ارتکاب کر رہی تھی۔ گزشتہ دنوں ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص اور صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے موساد کے درمیان رابطوں کا انکشاف بھی کیا تھا۔ باوسوخ انٹیلیجنس معمولات کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والا سابق عراقی شہری سلمان مومیکا سن 2019 میں اسرائیل کے جاسوسی ادارے میں بھرتی ہوا تھا اور عراق میں پاپولر فرنٹ کی جاسوسی اور اہم اطلاعات اسرائیل کو بھیجتا رہا ہے، اور اس کے سلے میں ہی اسے سویڈن میں رہائش فراہم کی گئی ہے جہاں وہ اب نئے مشن پر کام کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی منصوبہ بند بے حرمتی کی سازش کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کا مقصد ذرائع ابلاغ کی توجہ حاصل کرنا تھا، تاکہ غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی خبریں ذرائع ابلاغ کے شہ سرخیوں میں نہ آنے پائیں۔ صہیونیوں کا معمول ہے کہ وہ قتل عام اور تباہی کے ہر سازش کے ساتھ ساتھ اپنے شیطانی اقدامات سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے گھنونے اقدامات پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کے بعد مسلم دنیا کو اپنے احتجاج اور مظاہروں کے ساتھ ساتھ اس گھنونی سازش کے پس پردہ عناصر اور ان کے ناپاک مقاصد پر توجہ دینا چاہیے۔
یا ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تازیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب۔ غلام عباس حیدری صاحب یہاں تہران اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حیدری صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں،
بہت شکریہ۔
گفتگو کا آغاز سویڈن میں قرآن کریم کی دوبارہ جو بے حرمتی کی واردات ہوئی ہے اس سے کرتے ہیں۔ سویڈن میں جو دوبارہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کا فلسطین کے حالات سے، فلسطین کی صورتحال اور غاصب صہیونی حکومت کی پوزیشن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرافت صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ تقریباً سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کی اہانت کے پیچھے جو ہے وہ صہیونی لابی کا ہاتھ ہے.
جی
اور اب جب کہ ایک ایسے وقت میں جب صہیونی استقامتی جو تحریک ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے تو عالمی سطح پر اس تحریک سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں رچی ہے تاکہ جو ہے مسلمانوں استقامتی محاذ کے اہلکاروں اراکین جوانوں مجاہدوں کی توجہ جو ہے اس طرح سے ہٹ جائے کیونکہ اس سے جو ہے اس وقت اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا تھا. جس طریقے سے استقامتی محاذ کے جو جانباز ہیں مجاہدین ہیں جس طریقے سے انہوں نے جو اپنی کاروائیاں شروع کی ہیں صہیونی حکومت کے خلاف تو انہوں نے ایک سازش رچی. اور آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے دن اس سے لے کر آج تک جو ہے تقریباً 20 دن گزر گئے. 20-22 دن کے اندر جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے قرآن مجید کی توہین کی گئی اور یہ توہین ایسے میں کی گئی ہے کہ سویڈن کی حکومت جو انسانی حقوق کی بات کرتی تھی جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بلند بانگ دعوے کرتی تھی اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر اجازت دی کہ آپ جو ہے قرآن مجید کی توہین کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اظہار رائے ہے. یہ حالانکہ ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے,
آزادی ہے اظہار رائے
یہ تو بہانہ ہے.
جی
دیکھیں آپ اظہار آزادی رائے سے کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے ہیں, کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس سے کئی ملین مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات مجروح ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بلا نسل و تفریق پورے عالم اسلام جو ہے وہ اس میں احتجاجی مظاہرے ہوئے آج بھی آپ کے سامنے ہیں. اس سے پہلے عراق میں, ایران میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں, جتنے بھی ممالک ہیں سب میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے. سویڈن کے سفیر کو جو ہے وہاں طلب کیا گیا اور ہر مرتبہ جو ہے آج بھی اگر آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو سویڈن کے وزیر خارجہ اس سے بات کی اور مذمت کی اور اس پر زور دیا کہ آپ جو ہے اس قسم کی جو وہ اجازت دے رہے ہیں اس سے جو ہے عالمی سطح پر جو ہے حالات خراب ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور یہ جو ہے کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, عالم اسلام کا مسئلہ ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کا مسئلہ. آپ دیکھا کہ مسیحیوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور جو آزاد منش لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے بلکہ مذمت بھی کی ہے. باپ نے بھی اس کی مذمت کی ہے, کہا کہ کسی کے ادیان کے خلاف آپ اس قسم کی جو ہے وہ گھناؤنی سازش نہیں کر سکتے ہیں, اس قسم کا اقدام آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو سازش رچی گئی ہے اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے اور فلسطین کے موضوع سے توجہ ہٹائی جائے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت صہیونی حکومت بحران کا شکار ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے در ان کے در صدا سے پہلے بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر ہوا بیمار شفا دوا سے پہلے ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت طلب کرو، دیندار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے. سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن، غازی کی آتی ہے صدا. پہلا سفر زینب کا ہے، سنسان کر دو راستہ. دبا کیا لوگ ہیں قرآن ما، صلی اللہ صلی اللہ، آیات کا ہے قافلہ، مشکو علم ان کا نشان، عباس میر کروا.
حرم حسین ابن علی کے پاسدار، وفاؤں کے پروردگار، اسلام کے علم بردار، ثانی حیدر کرار، سولت علوی کے پیکر، خاندان رسول کے درخشاں اختر، اسلام کے سالار لشکر، قلزم علی کے نایاب گوہر، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دلبر، ثانی زہرا کے چہیتے برادر، ہارون کربلا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میدان کارزار میں لشکر کفار کے روبرو اپنے رضیہ کلمات سے یزیدی لعینوں کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں، الٹوں اگر میں غصے سے اب آستین کو، صدقے سے شاہ دل کے الٹ دوں زمین کو، سمجھا رہا ہوں دیر سے میں ہر لعین کو، دنیا کے واسطے تو نکھو اپنے دین کو، ہے آشکار بازوئے شاہ زمن ہوں میں، خیبر شکن کا بیٹا ہوں اور صف شکن ہوں میں، تلوار میری جو ہے اسے جانتے ہیں سب، جو ذوالفقار اس کے مقابل ہوتے کب، ہر چند تین روز سے رن میں ہوں تشنہ لب، لاکھوں کو دم میں قتل کروں ہو جو فضل رب، گھوڑا یہ میرا خاص سے باری کا اسپ ہے، زرغام ایزدی کی سواری کا اسپ ہے۔ سامعین، کسی کے قلم میں اتنی طاقت کہاں کہ تیارے عرش معرفت اطلس شجاعان عرب کے بارے میں خامہ فرسائی کر سکے، یا ان کی فضیلت میں اپنے لبوں کو وا کر سکے، اس لیے کہ ان کی فضیلت اور عظمت وہ بیان کر رہے ہیں جو ممدوح خدا ہیں۔ آپ کی شخصیت والا صفات کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے اقوال ذری ہی کافی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہے جس پر تمام شہداء قیامت کے دن رش کریں گے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت عباس علیہ السلام جو بصیرت نافذ اور ایمان محکم رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور افتخار شہادت سے شرف یاب ہوئے۔ بصیرت نافذ وہ رکھتا ہے جس کی فکر اور رائے قوی ہو، اگر حضرت عباس علیہ السلام اس صفت کے حامل نہ ہوتے تو راہ اسلام میں جو قربانی آپ نے پیش کی وہ نہ ہوتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مستحکم ایمان ان کی وفاداری سے ثابت ہوتا ہے۔ مقاتل نے آپ کے رز کو جو آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کے کٹنے کے بعد پڑھا یوں بیان کیا ہے، خدا کی قسم اگر میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا تو کیا ہوا، میں ہمیشہ اپنے دین اور امام کے جو پیامبر خدا کی یادگار ہیں حمایت کروں گا۔ آپ کا ایک مشہور لقب قمر بنی ہاشم ہے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت حسین و جمیل تھے، اور مورخین نے آپ کے حسن و جمال کو اس طرح نقل کیا ہے، حضرت عباس علیہ السلام اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ جب بلند قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر خط دیتے تھے اور لوگ انہیں بنی ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس نے علم کو اس طرح حاصل کیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے۔ تاریخ کی عظیم شخصیت ملا محمد باقر بجنوردی اپنی کتاب الکبریت الاحمر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے افاضل اور اکابر فقہا میں سے ہیں، بلکہ وہ عالم غیر معلم ہیں۔ تاریخ نے شجاعت حضرت عباس علیہ السلام کو اس طرح نقل کیا ہے، وہ بلندی میں کوہ عظیم کی مانند، قوت و طاقت میں آپ کا قلب بلند و وسیع، پہاڑ کی طرح شجاع اور بے مثال شیر زرغام تھے، جنگ میں کفار ہمت اور مردانگی کی داد دیتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین میں ایک نقاب پوش جوان لشکر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نکلا، جس سے ہیبت اور شجاعت ظاہر ہوتی تھی، جس کی عمر تقریباً 16 سال رہی ہوگی، وہ جنگ کرنے کے لیے مبارز طلب کرنے لگا۔ معاویہ نے ابو شاشا کو حکم دیا کہ وہ جا کر جنگ کرے۔ ابو شاشا نے کہا، شام کے لوگ مجھے 1000 سوار کے برابر سمجھتے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک ایک کو بھیجتا ہوں، وہ اس کا کام تمام کر دے گا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا لیکن وہ قتل ہو گیا، اسی طرح اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا اور سب قتل ہوتے رہے۔ ابو شاشا نے جب یہ منظر دیکھا تو دنیا اس کی نظر میں تاریک ہو گئی، وہ خود میدان میں آیا اور لمحوں میں وہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ جب لوگوں نے شجاعت کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھا تو کسی میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ اس شجاع کے مقابلے میں جاتا۔ پھر وہ جوان اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹ آیا۔ اصحاب امیر المومنین حیرت زدہ تھے کہ یہ جوان کون ہے، لیکن جب نقاب رخ ہٹی تو پتا چلا کہ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہیں۔ اس روایت سے حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کربلا میں جو چیزیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لشکر سے لوٹی گئی تھیں، ان میں پرچم حضرت عباس علمبردار بھی تھا۔ جب یہ تمام اشیاء یزید کے سامنے پیش کی گئیں اور یزید کی نگاہ اس پرچم پر پڑی تو وہ غور سے اس پرچم کو دیکھتا رہا اور تعجب سے کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا۔ کسی نے سوال کیا، امیر کیا ہوا کہ اس طرح مبہوت اور حیرت زدہ ہو گئے؟ یزید نے پوچھا، یہ پرچم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا؟ لوگوں نے کہا، حسین ابن علی کے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا۔ یزید کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس علمبردار کی شجاعت پر۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں؟ یزید نے کہا، دیکھو پورا پرچم، حتیٰ اس کی لکڑی پر تیروں اور دوسرے اسلحوں کے نشانات ہیں، سوائے اس ایک جگہ کے جہاں سے پرچم کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیر اور دوسرے اسلحے اس جگہ پر لگے، لیکن اس بہادر نے علم کو اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دیا اور آخری وقت تک اس پرچم کی حفاظت کرتا رہا، اور جب اس کا ہاتھ کٹا تب پرچم گرا۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو باب الحوائج باب الحسین مولا عباس ابن علی علیہ السلام پر۔
میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو،
اے میرے با وفا، اے بہن بیردا، میرے غازی کہاں ہو،
تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو،
تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نو کے ایسا پسر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا،
میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو،
لاج رکھ لو بہن برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا، منتظر ہے ہوا،
میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا
سمجھے کر، وہ سر پر رکھے بازوں سے تیرا، پوچھتی ہوں پتا،
میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے صبح امید، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
Thank you. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 مرداد، 8 محرم اور 26 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ محرم سن 329 ہجری قمری کو ممتاز ایرانی ریاضیدان اور منجم ابو سہل کوہی پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بغداد کے علمی مراکز میں مطالعے اور تحقیق میں گزارا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک ستاروں اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں تحقیق کی۔ ابو سہل کوہی اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک رصد گاہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد سائنسدانوں نے اس رصد گاہ سے فائدہ اٹھایا۔ ابو سہل کوہی نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں صنعت استرلاب اور دوائر حماسہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس جولائی 1856 عیسوی کو انگریزی ادب کے معروف ادیب جارج برنارڈ شاہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کو ادب اور فن سے وابستگی ورثے میں ملی تھی۔ برنارڈ شاہ نے ابتدائی تعلیم ڈبلن میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے 1879 میں لندن منتقل ہو گئے۔ برنارڈ شاہ بنیادی طور پر ایک مذہبی شخص تھے، لیکن اس زمانے میں ہنری جارج اور کارل مارکس کے مطالعے نے ان کی سیاسی اور ادبی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1925 میں برنارڈ شاہ کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ چھبیس جولائی 1965 عیسوی کو جنوبی ایشیا میں واقع جزائر پر مشتمل ملک مالدیپ نے آزادی حاصل کی۔ اس ملک پر 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگال کا قبضہ ہوا، اس کے بعد ہالینڈ کا، پھر فرانس کا، اور 19ویں صدی کے اواخر میں برطانیہ کا مالدیپ پر قبضہ ہوا۔ اس زمانے میں مالدیپ سری لنکا کے قلمرو کا ایک حصہ تھا۔ سری لنکا کی آزادی کے بعد برطانیہ نے 1948 میں مالدیپ کو خود مختاری دے دی اور اس کے 17 سال کے بعد 1965 میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ چھبیس جولائی 1967 عیسوی کو مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جہاں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں تقسیم ہند کے حوالے سے ایک تاریخی قرارداد منظور ہوئی۔ یہ قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس اہم تاریخی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں مینار پاکستان کی تعمیر ہوئی۔ اس مینار کی بلندی 196 فٹ اور 6 انچ ہے۔ مینار پاکستان پر قرارداد لاہور، قرارداد دہلی، پاکستان کا قومی ترانہ، 99 اسماء حسنہ، بانی پاکستان محمد علی جناح کی تقاریر کے اقتباسات، علامہ اقبال کے اشعار اور قرآن مجید کی آیات تحریر ہیں۔ چھبیس جولائی سن 1980 عیسوی کو اردو کے معروف ناول نگار اور شاعر ابن صفی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1928 عیسوی میں 26 جولائی کو ہی ہندوستان کے شہر الہ آباد کے ایک گاؤں نارا میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد الہ آباد میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ سن 1947 عیسوی میں انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی میں بی اے میں داخلہ لیا، لیکن اسی سال ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے موقع پر ہونے والے فسادات کی وجہ سے ابن صفی کا ایک سال ضائع ہو گیا۔ حالات بہتر ہونے کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ ابن صفی کی پہلی کہانی فرار سن 1948 میں الہ آباد سے شائع ہونے والے ماہنامہ نکہت میں شائع ہوئی تھی، جس میں وہ خود بھی کام کرتے تھے اور ماہنامے کے شعبہ شاعری کے نگران تھے۔ ابن صفی نے مختلف قلمی ناموں سے افسانے اور طنز و مزاح کے مضامین بھی لکھے، لیکن ان کا اصل کارنامہ جاسوسی ناول ہے، جنہوں نے اسرار احمد کو ابن صفی بنا دیا اور شہرت کی عظیم چوٹی پر پہنچا دیا۔ ابن صفی نے سن 1952 عیسوی میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ پاکستان مہاجرت اور کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے والد پہلے ہی سن 1947 میں کراچی میں جا کر بس گئے تھے۔ چھبیس جولائی سن 2007 عیسوی کو پاکستان نے بابر حتف 7 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ میزائل ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کو زمین، آبدوز اور بحری جہاز سے فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت کا بھی حامل ہے۔ بابر حتف کروز میزائل 700 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ کروز میزائل میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس وقت کے پاکستان کے سر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے اس اہم کامیابی پر سائنسدانوں اور پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اس سے پہلے پاکستان نے اسی سال یعنی 2007 میں 22 مارچ کو کروز میزائل بابر حتف 7 کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جس میں ریڈار سے بچ نکلنے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لي في الأربعاء أربعاء اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدون کو السلام علیکم دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک